السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ، سورۃ الفرقان پر اور سورۃ الشعراء پر کچھ لوگوں نے مختلف اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے. سب سے پہلے تو خود سورۃ الفرقان کا جو نام ہے الفرقان، اور یہ فرقان کیسے ملتا ہے، اس کے بارے میں ہے کامنٹ.
پیاری استاذہ، السلام علیکم. At this time of night, while I share the verses of Surah Al-Furqan with my son, in which Allah mentions the characteristics of his servants, I thought, why is this surah named Furqan, and what it has to do with these qualities? What is it that makes a person humble, down to earth? What will stop someone from not arguing with others? What will make him stand in prayer? What is it that will stop a person from spending excessively, and many more qualities? I remembered that the verse in Surah Al-Anfal where Allah addresses the believers and says, if you fear Allah, He will grant you a criterion. So I explained to my son that this fear of Allah is the criterion which will help you to perform all your actions, no matter wherever you are on earth. What is that force that will help you to lead a balanced life? It is the criterion of Allah, consciousness of Allah all the time. This is another comment. Dear Ustaza, Assalamu alaikum. Today's ayah 12 and 13 of Surah Al-Furqan reminded me of the cast that I have to wear due to a fracture in my foot. My foot was fractured a week ago. I was given a boot cast to wear when walking is necessary. It is made by hard, thick plastic and has a padding inside that needs to be tightly wrapped around my foot. Another piece covers my foot from an ankle to toe. Additionally, Velcros fasten around the foot and ankle, and a small pump is used to fill in air in order to secure the foot in place. It gets warm inside soon after I wear it. The heat increases often to the extent that it becomes unbearable. If I have started praying, it is difficult to finish. I'm desperate to take it off. Eventually, I'm able to do that and get some relief because it is only a shackle of dunya. I was thinking of the situation in the Akhirah where not only feet but hands will be tied as well. On top of that, the place is suffocatingly tight. How hot it must be that those in it would wish to die. But alas, there will be no death to relieve the misery of the people in hellfire. It will be a boot cast that cannot be taken off. May Allah save us from the hellfire. I find that since the start of Ramadan, listening to Dari Quran every day is changing me. I feel I am in a car where I can see what is ahead of me. That is my akhirah. And behind me is the rear view mirror. Those are my athar. What is coming on my left and right is fitna, shaitan, or simply trials. How I steer myself clear to reach my destination, that is Jannah, it's up to me. May Allah help me and all the Muslims to achieve this goal. Ameen. Jazakallahu khairan for explaining to us the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
There is another comment. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. We read yesterday about in Surah Al-Furqan.
Assalamu alaikum. This ayah reminded me of a dandelion. And the ayah is verse number 56. So obey not the disbelievers, but strive against them by preaching with the utmost endeavor, with it the Qur'an. I am a dandelion, a beautiful and very useful creation of Allah subhanahu wa ta'ala. I am seen everywhere during spring and summer. I have beautiful leaves and flowers. My leaves are used for salad. I make very good herbal tea, and I also have medicinal properties. But people call me a weed. They will bear me only as long as I am away from their gardens. They will pull me out and spray me with weed killers to get rid of me. But a dandelion's job is to grow, bloom, spread its seeds, and die off. It does not matter what man does to me. I will grow in backyards, front yards, and sidewalks, between tiles, along walls, in light or under shade, and spread my seed for future propagation. I do what Allah has commanded me to do. So the sister is now comparing the example of a dandelion with herself. That I do what Allah has commanded me to do. I don't wait for a certain time or opportunity to grow. I don't change myself for the fear of being weeded out. I don't hate anyone, even if one wants to get rid of me. I am beneficial for man in every form, even if he does not like me. I will die, but before that, I make sure that I prepare the next generation. My seeds are special, so that they can travel far and wide with the wind and carry the genetic message to other places. O Muslims, are you doing what your Lord has told you to do? Are you waiting for the time or opportunity to do your job? Are you changing yourself to protect yourself from discrimination? Are you hateful to those who want to get rid of you? Are you beneficial to mankind even if they don't like you? Are you preparing your next generation? Are your children specially prepared to carry the message of Allah to the world? If not, what will you say to Allah when you meet Him? O Allah, give us the taqwa, iman and sabr to do jihadan kabira with this Qur'an and to do what we Muslims are supposed to do and not be like the previous nations who fail to do their jobs. Ameen.
Iske baad kuch comment Surat Shura se mutalik hai. Surat Shura mein aapne padha ek is tarah paighambaron ne mushkil waqt mein apne Rab ko pukara. Aur pehle bhi humne Hazrat Yaqub ke bare mein padha tha.
Assalamu alaikum Ustaza. Every story of the messengers of Allah has this common element that in every circumstance they turn to Allah alone. Verse 86, 83, 117 all denote this. 86 says, He said, I only complain of my grief and sorrow to Allah and I know from Allah that which you know not. Surah Yusuf. Surah Ash-Shu'ara, verse 117, He said, My Lord, verily my people have belied me. There are many more similar ayahs where the prophets and the righteous people turn to their Rabb only. We, on the other hand, turn to people. This, I think, may be more in common with women than with men. When tough times come, we try to share with someone and everyone. But it doesn't work. Everyone would listen for a while, and then they have their own problems to deal with. Unfortunately, if the person is not connected to the Qur'an, his advice is actually harmful for the dunya and akhirah. Even the closest of relations fail in understanding our problems or helping us. A mother can only cry with us and be stressed herself. A father logically analyzes the situation, but he's helpless. A sister listens for some time and then she has to leave to look after her own family. A brother will give a shoulder to cry on, but he has his own work and family. A husband is a husband and somehow does not understand what the wife feels. A wife is a wife and somehow does not understand what the husband feels. A friend will say good things, listen once, and then his or her life awaits. A son or a daughter is too young or can't help because of their relations. Who else will listen to us and not get tired of listening to our problems? Who else knows exactly what we're going through? Who else will give us the patience to deal with our problems? Who else will actually give us the right advice? Who else will actually solve our problems? No one but Allah.
اسی طرح جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم لوگوں سے ایڈوائس لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے اور اگر ہمیں رب کے احکام پتہ بھی چلتے ہیں تو ہم کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا اور سب سے زیادہ وہ ہمیں جانتا ہے تو اس کو ایک مثال سے انہوں نے سمجھایا
ماشاءاللہ I think I'm going into MRI Quran test where I have to be straight and stunned and to be in the best position without moving or turning. Every day with the Ramadan course here and Dara Quran there makes me feel like I have to do so much more to get the best and leave the best. A thought provoked me when my daughter-in-law came to me and started sharing with me something. She was upset about my son's quiet mood to her. Before she completed, I gave her tips that to get the best of his moods, you should try to few ideas like talk to her after he has eaten and relaxed and a few more. My daughter-in-law tried those and it worked. So she thanked me and realized how mothers know about their children and how do we treat them like they don't know anything. I answered her that mother deal with their kids when they can't hear, when they can't talk, when they can't eat, when they can't fulfill their needs without help, and mother understands them so well. So just, I thought, our Lord Allah knows about us when we're nothing, even before when we were created. If a mother knows about his child and wants to give him or her the best and guide him or her the best, but some children don't want to take it. In the same way, Allah gives us everything, guides us, but flaw is on our side that we don't take it. SubhanAllah.
ہم نے وہ آیت بھی پڑھی کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم تو قلب سلیم کے بارے میں
When I go through these verses, it always makes me wonder who will be such a lucky person. How can such incalculated heart be obtained as it sounds so divine and pure, then slowly I begin to realize that it's the pure qualities one has to work on that will polish the heart. One is born with pure heart, but later we corrupt it. What is inside the heart is actually what we are in true sense, and it reflects in our personality too. And if you realize that, even if secrets of the hearts are hidden from the world, Allah knows any thought before it even reaches our heart. We are so conscious about one single blemish on our face, but we care least about our corrupted, sick heart, full of blemishes, keeping inside all the filth, and then thinking Allah will purify it. Imagine the honor of being called as a possessor of Qalb-i Saleem. We are so conscious of cleanliness in general, but we give so much margin to our heart on keeping all the evil and negative thoughts. If we make conscious effort at purifying and entertaining good thoughts and later on securing our heart, we will inshallah meet Allah with a pure, protected heart. Qalb-i Saleem. In other words, consciousness too, that being in control of our thoughts process. Let's aim for a truly conscious heart by closing all sources of evil thoughts and keeping occupied by good, keeping daily goals and sticking to them, by repenting on all the evil thoughts, actions, and keeping punishment for ourselves, by giving charity on past sins of the heart, by making dua, O Allah, give me a pure, sound heart, by keeping tongue moist with dhikr and heart occupied with the remembrance of Allah, by well-wishing for everyone and by being contented with our circumstances, by being conscious of our thought process all the time, and by not giving any margin for letting it wander on its own. May Allah give us such a heart. Ameen. This letter is by two young children, and they write, "Yesterday I heard you during Dawr-e Quran talking about before going to Disneyland we should go for Hajj to build our relationship with Allah. My sister and I have decided this with Mama and decided that now onwards we will put our money in a parent Hajj box." And Jazakallah khairan for guiding us. And they have written in Arabic, "Wasami'na wa ata'na."
In bachchon ne kuch din pehle donation di thi flood relief ke liye, to wo mujhe ek letter bheja tha, wo kahin aage piche ho gaya mujhe. Usme unhone likha tha ki ye paise the humne jama kiye the Disneyland jane ke liye, to ab hum flood relief mein de rahe hain. اور الحمدللہ اب آئندہ کے لیے انہوں نے پلان کیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر جانے کے لیے جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا مطلب یہ کہ بچے بھی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ہم بچوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں, بچے چھوٹے نہیں ہوتے, اللہ نے ان کو بہت شارپ آنکھیں, کان, دل دیے ہوتے ہیں اور معصوم بھی ہوتے ہیں, ہم سے زیادہ جلدی اور پہلے جذب کرتے ہیں. تو اس لیے جب آپ خود سنیں تو ان کو بھی ساتھ لے کر بیٹھیں اور کچھ نہ کچھ حصہ انہیں بھی سننے کا موقع دیں. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس وقت اجازہ کے موضوع پر میں لکھ رہی تھی, تو بہت سی کتابوں میں نے پڑھا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی علم کی مجلسوں میں لے کر آتی تھی تاکہ بچے اس کو سنیں, یعنی مجلس میں سنیں, اور پھر بعد میں استاد سے نام بھی لکھواتی تھی ان سرٹیفکیٹس میں, تاکہ بڑے ہو کر بچے اگر علم حدیث کو آگے پھیلانے والے بنے تو یہ ان کی ایک سند بن جائے کہ انہوں نے اس عمر میں فلاں اور فلاں سے سنا تھا. اور اس پر بے شمار لکھا گیا اور بہت سے نام ایسے, اور بہت مائیں اس کا اہتمام کرتی تھی, اور یہ بھی ایک تربیت کا حصہ تھا. آج میں نے دیکھا کہ ماؤں نے ایک اور ٹرینڈ اختیار کر لیا, اور وہ کیا, وہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کی تربیت صرف ان کے اپنے ہاتھ میں ہے, اور جب وہ بچوں کو ہر ایک سے آئسولیٹ کر لیں گی, سسرال سے بھی, ماں باپ سے بھی, اور لوگوں سے بھی, ایون اور سوسائٹی سے بھی, اور صرف خود پالیں گے اور خود ان کی تربیت کریں گے, تو شاید وہ بہت اچھے بچے بنیں گے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. بچہ صرف ماں باپ سے نہیں سیکھتا, بچہ اچھے اور برے کا فرق نہیں پہچان سکتا جب تک اس کو ایک ایکسپوجر نہیں ملتا. جب وہ اپنے ماں باپ کی شکل میں اچھے رول ماڈلز دیکھتا ہے اور باہر مختلف دیکھتا ہے, تو وہ کمپیئر کر سکتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ماں باپ بتا رہے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا رہے ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ علم کی مجلسوں سے, مسجدوں سے بچوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے. ماحول ہمیشہ بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, جیسا بھی ہو. آپ انہیں سینما لے جائیں تو وہ اثر انداز ہوگا, آپ انہیں مسجد لے جائیں تو یقیناً وہ بھی ان پر اثر انداز ہوگا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نماز مختصر کر دیتے تھے اگر بچے کے رونے کی آواز آتی, اس خیال سے کہ بچے کی ماں کو تکلیف ہوگی. حالانکہ صرف بچے کی ماں نماز پڑھنے نہیں آئی اور نہ اس پر جماعت فرض ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی اور بچوں کی ماؤں کی اتنی کیئر کیا کرتے تھے، ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن اور حسین جو تھے وہ نماز میں آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جایا کرتے تھے، اور جب تک وہ اترتے نہیں تھے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ امامہ جو آپ کی نواسی تھی ان کو آپ اپنے کندھے پہ بعض وقت بٹھا کر امامت کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ لڑکی تھی، بچی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں بچوں کو دینی مجلسوں میں اور کاموں میں ساتھ لے کر چلنے کا کتنا زبردست عملی نمونہ موجود ہے۔ ہم اصل میں مختلف اور نظریات اور طریقوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جس میں مثلا بچے کسی ایک خاص ماحول میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کھیلتے ہی رہیں اور ہم اپنا پڑھنے لکھنے کا کام کر لیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بچے زیادہ بہتر سیکھتے ہیں کہ جو ماؤں کے ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا بیٹا 40 days کا تھا، it was only 40 days دے میرا دورہ قرآن تھا، اور میرے ساتھ ایک ہیلپر ہوتی تھی، اور میں نے ان کو یہ کہہ رکھا تھا کہ 2 hours جو بھی میں پڑھاؤں گی بچہ اسی روم کے اندر رہے گا اور تم اسے لے کر گھومتی رہو، اگر وہ روئے نہیں تو بڑا رہے، سوتا رہے، سوتے ہوئے بھی کان ہمارے کھلے ہی ہوتے ہیں، آوازیں اس میں جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ قرآن سنے۔ اور الحمدللہ بعض اوقات میں جب اس کی باتیں سنتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی کہ میں نے تو اس کو نہیں بتایا، اس کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی۔ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بہت پہلے قرآن کی تفسیروں میں یہ بات اس نے سنی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح پریگننٹ ہونا کوئی ڈیزیز نہیں، بہت سی خواتین پڑھنا لکھنا چھوڑ بیٹھتی ہیں، کیا ہے اب ہم پریگننٹ ہو گئے، اب ہم بیمار ہو گئے، اب ہمیں مارننگ سکنس ہونے لگی، ہم اٹھ نہیں سکتے۔ سکنس ہوتی ہے اپنے وقت پر، لیکن اگر آپ ذہنی طور پہ مشغول ہیں، ایمانی طور پہ مضبوط ہیں، تو سکنس بھی بھاگ جائے گی، وہ صرف بیکار رہنے سے زیادہ سکنس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں، اور سکنس بھی وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہماری صفائی ہو رہی ہوتی، تو اس سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور لوگوں کے بیچ میں بھی نہیں گھبرانا چاہیے، اپنے پاس ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتے انسان ہٹ کے ایک طرف چلا جائے، اور بھی تو دنیا کے سارے کام ہوتے، کیا قرآن کی مجلسوں سے ہی انسان دور ہو جائے کہ اب ہم پریگننٹ ہو گئے، یہ اللہ کی نعمت کا کیا شکرانہ ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں۔ اللہ ہمیں نعمت دے اور ہم اللہ ہی کے ذکر سے اور دین ہی کے کام سے اور دین ہی کی بات سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح جب بچے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب بچے ہو گئے لہٰذا اب ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، یہ بھی ایک ایکسکیوز ہے۔ سارے کام، کیا گھر کا کھانا آپ پکاتے نہیں بچوں کے ساتھ، آپ کپڑے نہیں دھوتے، لانڈری نہیں کرتے، کلیننگ نہیں کرتے، سب کام بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک نماز اور قرآن ہی بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو ہم مائیں خود اپنے عمل سے بچوں کو کیا سکھاتی ہیں کہ غیر اہم کیا ہے؟ دین، دینی ادارے، دینی تعلیم اور دین کا کام۔ لہذا جب ایسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اور ایک کے بعد ایک جنریشن پھر دین سے دور ہی پل رہی ہے، اور ان کے اندر ذاتی فائدوں کی تو بہت سوچ ہوتی ہے لیکن اجتماعی فائدوں کے لیے وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دین اس وقت پھلتا پھولتا ہے جب اس کا ایک باغ لگتا ہے، اور باغ سب مل کے لگتے ہیں، اور ہم سب اس باغ کا ایک پودا ہے، ہمیں سے ہر ایک پودا ہے، صرف اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم ایک ایک کر کے پودے مرجھانے لگے اور گرنے لگے اور الگ پڑے رہنے لگے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے چاہے آپ گھروں میں پڑھیں یا سنیں، جو کام آپ خود کریں ساتھ رکھیں ان کو، تاکہ آپ کے عمل سے سیکھیں۔ آپ ان کو گود میں بٹھا کے پڑھیں، آپ ان کو کندھے پہ رکھ کے پڑھیں۔ نماز میں بھی اجازت ہے ماں کو کہ وہ روتے ہوئے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھ لے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے بچے خود بخود نماز کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور کرتے ہیں سب، اور ہر حال میں کرتے ہیں۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عذر نہیں بنانا چاہیے۔ جنگ احد کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب زخموں سے چور تھے صحابہ تو اس وقت کیا ہوا، اگلے دن جب پھر آپ نے پکارا، زخموں سمیت پٹیاں باندھے ہوئے لوگ ساتھ چل پڑے۔ آج ہمیں تھوڑی سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ذرا آرام کر لیں، آرام کی جگہ تو جنت ہے۔ جب تک ہم عزم نہیں کریں گے، ارادہ نہیں کریں گے اور سچے دل سے نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، قدموں کی ثابت قدمی بھی اسی وقت ہوتی ہے جب ہم تکلیف کے باوجود نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ دین کے نام پر لوگوں نے جو بے دینی کا کاروبار چمکایا ہوا ہے، وہ کس طرح لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، استاذہ پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ قرآن کی کہیں کہیں منتخب آیات ہیں جو ایک دم دل پہ اثر کرتی، مگر اب دورہ قرآن سے مجھے لگتا ہے کہ قرآن کا ہر صفحہ ہر لائن دل کو چھونے والی ہے. انہوں نے ایک آیت کے بارے میں لکھا، وَقِيلَ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنی قوم کو کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو تمہاری کہاں مدد کر سکتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک سکھ فیملی رہتی ہے. ایک دن اس کی بیٹی میرے پاس آئی کہ آنٹی میری دوست کی اور اس کے شوہر کی نہیں بنتی، بچی مسلمانوں کو بہت پسند کرتی ہے. اس نے پاکستان میں کسی پیر صاحب یا بابا کو فون کیا کہ کیسے میرے حالات بہتر ہوں، تو انہوں نے کہا ہے کہ فوراً 700 کینیڈین ڈالر روانہ کر دو، 24 گھنٹے میں حالات صحیح ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ سب بکواس ہے، تم اسے کہو سجدے میں جا کر رب سے مانگے، گڑ گڑا کر دعا کرے، فری میں سارا کام ہو جائے گا. ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے، اب تو اللہ کا نام لے کر اپنی دکان چمکانے کی اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اجمیری بابا کی ریاضت سے آپ کا 7 دنوں میں کام ہو جائے گا. اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، یہ کہاں جا رہے ہیں. سورۃ الشعراء میں بھی 17 مرتبہ اتقوا کا لفظ آیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے اندر تقویٰ پیدا کر دے، کیونکہ یہ اللہ کا تقویٰ اور ڈر ہی ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا اللہ کی عبادت کے قابل ہیں یا نہیں، ہم محنت کر سکتے ہیں یا نہیں. اور اگر ہم محنت نہیں کریں گے جن کو اللہ نے دین کا شعور دیا ہے، تو پھر ان باباؤں کا کام اور کاروبار خوب چمکا رہے گا جو لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، اور کس طرح لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور کس طرح لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں. اگر 24 گھنٹے میں وہ نہیں ہوتا جس کے لیے 700 ڈالر روانہ کیے گئے، تو پھر کون کون اس کی زد میں آئے گا؟ صرف وہ بابا جی؟ پورا اسلام اور سارے مسلمان کے دھوکے باز اور فریبی ہیں. اور حقیقت بھی یہ ہے، کیونکہ مشکلات سے نکلنے کا یہ راستہ تو کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں لوگوں کو کون سمجھائے گا، لوگوں تک کون پہنچے گا؟ جب ہم خود ہی دلچسپی نہیں رکھتے، ہم خود ہی تکلیف نہیں اٹھاتے، تو دوسروں کو کیسے کہیں گے کہ وہ اتنے سفر پار کر کے آئیں اور وہ آ کے دین پڑھیں اور سیکھیں اور وہ یہ روشنی حاصل کریں. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النمل آیت 45 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو علیہ السلام یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یک آیک وہ دو جھگڑنے والے فریق بن گئے. ایک ان کی الیٹ کلاس تھی اور ایک ان کے عوام تھے. الیٹ نے تو سراسر اللہ کا پیغام سننے سے اور ماننے سے انکار کر دیا، جو باقی عوام تھے اس میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے. یہ کلاس سسٹم تو پہلے بھی تھا، لیکن جب ایمان اور کفر کی بات آئی تو اختلافات اور بڑھ گئے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اختلافات دین کی وجہ سے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سوسائٹی میں پہلے ہی گروہ بندیوں اور سیکٹس اور کلاسز کی وجہ سے ہوتے ہیں. مشکلات لوگوں کے اندر پہلے ہی ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی دین کا نام لے کر دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو زیادہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ شاید سارے مسائل یہیں سے شروع ہوئے ہیں. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ یعنی تم کیوں نافرمانی کر کے، انکار کر کے اللہ سے خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگتے ہو؟ کیونکہ پیغمبر جب عذاب کی دھمکی دیتے تھے تو وہ بہت ڈر ہو کے کہتے کہ لے آؤ عذاب جس کی تم دھمکی دے رہے ہو. تو اس پر بھی پیغمبر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، اس کو مذاق مت سمجھو. کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استغفار، توبہ کرنا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جو بھی یہ چاہے کہ اللہ اس پر رحم فرما دے، اسے کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی مشکل آئے اس پر کثرت سے استغفار کرے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے قصور ہوتے ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کو ہم کیے چلے جاتے ہیں اور ریئلائز بھی نہیں کرتے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ ہم ہوش میں آئیں، ہم توبہ کریں، اپنی غلطیوں کو مانیں، ان کی اصلاح کریں اور ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہوں۔ تو جو چاہتا ہو کہ اللہ اس پر رحم کرے وہ استغفار میں کثرت کرے۔ قال الطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے، یعنی تمہاری یہ دین کی دعوت اور اللہ کی طرف بلانا اس کا کوئی ہمیں اچھا رزلٹ نظر نہیں آ رہا، کوئی سوسائٹی میں اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ یوں لگتا ہے کہ تم ہمارے لیے نحوست کا باعث بن گئے ہو۔ یہ جب سے یہ درس شروع ہوئے ہیں اور جب سے لوگوں کو اللہ کی طرف لوگ بلانے لگے ہیں یوں لگتا ہے زیادہ ہی فساد پڑ گئے ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ، کہہ دیجئے کہ تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے، بل انتم قوم تفتنون، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ آزمائش سب کی ہوتی ہے، اس کی بھی جو دین کی بات سنتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا، اور اس کی بھی جو سنتا ہی نہیں اور دور سے انکار کر دیتا ہے۔ جب بھی اللہ کا کوئی پیغام لانے والا پیغام لاتا ہے اور لوگوں کو حق بات بتاتا ہے تو ہمیشہ لوگوں کے دو گروہ ہو جاتے ہیں، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا۔ یہ اول روز سے ہوتا آ رہا ہے اور آخر تک ہوتا رہے گا، اور اس میں دونوں کے درمیان پھر ایک کشمکش بھی چلتی رہتی ہے۔ دنیا میں تو کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون صحیح اور کون غلط، لیکن جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے، جب کسی قوم کی پکڑ ہوتی ہے پیغمبر کے جانے کے بعد، تو پھر اس وقت سمجھ آ جاتا ہے۔ لیکن بچتے کون ہیں پھر؟ صرف ایمان والے جو پہلے سے ہی سمجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور باقی سب لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، یعنی 9 گروپس تھے، 9 پارٹیاں تھیں، جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ یعنی بظاہر وہ تنظیمیں اصلاح کی غرض سے اور لوگوں کی ہمدردی اور خدمت خلق کی غرض سے وجود میں آئی ہوئی تھی، لیکن حقیقت میں وہ اصلاح نہیں کر رہے تھے، اصلاح کی آڑ میں فساد کے پروگرام بنائے ہوئے تھے، اور ان کے طریقوں سے، ان کے کاموں سے معاشرے میں بگاڑ پھیل رہا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، یعنی تکبر میں مبتلا تھے۔ ہمیشہ فساد اور بگاڑ ہوتا ہی وہاں ہے جہاں فریقین تکبر کا شکار ہوتے ہیں، انا کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں انا کا شکار ہے، کبھی بھی حالات کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور وہ درست ہے اور وہ بڑا ہے، لہذا کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں ہوتا، غلطی نہیں مانتا۔ اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب غلطی کو مانا جائے، اللہ کے سامنے توبہ کی شکل میں، بندوں کے سامنے سوری کرتے ہوئے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی غلطی نہ ہو اور ایسے ہی کوئی مشکل آ جائے۔ کہیں نہ کہیں ہم رانگ ٹرن لیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ گروہ بھی بظاہر کیا ظاہر کر رہے تھے؟ کہ ہم مسلم ہیں، حالانکہ وہ مفسد تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، کیا فساد تھا سب سے بڑا ان کا؟ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کے عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر شبہون ماریں گے، یعنی رات کو حملہ کریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پہ موجود نہ تھے، بیان ہی یہی طریقہ کفار قریش نے کیا۔ انہوں نے بھی ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اکٹھا کیا اور رات کے وقت آپ پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ تو ان کا فساد کیا تھا؟ کہ انہوں نے سب نے مل کر صالح علیہ السلام کو ختم کرنا چاہا اور کہا کہ تم کہہ دینا کہ پھر ہم تو یہاں موجود نہ تھے۔ فساد کرنے والے ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہاں یہ بھی جھوٹ بولنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا، ہاؤ فنی کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کے اوپر سب کو متفق کر رہے ہیں، اور ساتھ ایک اور جھوٹ سکھا رہے ہیں کیا؟ کہ یہ کہنا کہ ہم تو بالکل سچ کہتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، معصوم بن جانا۔ یہ چال تو وہ چلے، اس کو کہتے ہیں چال چلنا، یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ یعنی ہم نے بھی اس چال کا توڑ کیا. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو. وہ ان کے خالی گھر پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. علم تو بہت سے لوگ رکھتے ہیں, لیکن جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں, جو قرآن کا علم رکھتے ہیں, جو فرقان رکھتے ہیں, جو حق کو باطل کو پہچان سکتے ہیں. اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. تو نجات کس کی ہے؟ تقوی والوں کی. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا, یعنی پیغمبر بنا کر. یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا, کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو, یعنی جانتے بوجھتے وہ غلط کام کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ یہ ہوموسیکشوئلز تھے. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. جہالت یہاں حماقت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. جیسے اردو میں بھی جب کوئی شخص گالی گلوچ کرے, غلط کام کرے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جہالت پہ اتر آیا, حالانکہ خواہ وہ پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو. تو کوئی شخص خواہ کتنی بھی ڈگریاں رکھتا ہو, کتنا بھی علم رکھتا ہو, لیکن اگر ایسے غلط کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہے. علم وہی ہے جس پر انسان عمل کرتا ہے, باقی تو وزر ہے, بوجھ ہے. اگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے, یعنی خود بدلنے کی بجائے انہوں نے پیغمبر اور اس کے اہل خانہ سے بیزاری کا اظہار کیا کہ یہ جو ہمیں نصیحتیں کرنے والے ہیں ان کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دو, نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے, یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے, جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات, بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے. اور یہ کیا تھی؟ پتھروں کی بارش. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. اے نبی کہہ دیجئے حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟